بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله تبارک و تعالی جو ایمان کے حوالے سے ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، ابھی یہ باب ایمان ہی انشاءاللہ جاری ہے، اور آج ایمان ہی سے متعلق ایک اور دو یا تین احادیث وقت کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور ہمیں اس میں سے کچھ سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو حدیث ہے یہ متفقن علیہ حدیث ہے. جیسے پہلے بھی جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں متفقن علیہ، تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ وہ حدیث کہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے بیان کیا، اور اس کی سند بھی ایک ہوتی ہے. اچھا، یہ بات بڑی قابل غور ہے جو ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. وہ یہ کہ دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 7 سے 7.5 لاکھ احادیث آتی ہیں. یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے حدیثوں کا. اسی طرح لگ بھگ تقریباً یہی تعداد امام مسلم کے پاس تھی، اور جتنے بھی امام محدث گزرے ہیں ان کو تقریباً 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ 7 لاکھ اس طرح کی احادیثیں زبانی یاد ہوتی تھیں بمائے سند کے. سند تو آپ جانتے ہیں، راویوں کے جو نام ہوتے ہیں. ان 7 لاکھ احادیث یاد ہونے کے باوجود اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی کتاب مرتب کرتے ہیں جس میں چند ہزار حدیثیں، لاکھ تو ہیں ہی نہیں، تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ آیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری احادیث کو کیوں نہیں لکھا اور کیوں کتاب درج نہیں کی اور صرف بخاری درج کی جس میں بھی چند ہزار حدیثیں. تو یہ انشاءاللہ وقت آنے پر کبھی اس کا تفصیلی جواب تو میں اسی وقت دوں گا، لیکن ابھی آپ صرف یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، خدا نخواستہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ امام بخاری کے نزدیک وہ غلط تھیں، ورنہ وہ یاد ہی کیوں کرتے، محنت ہی کیوں کرتے. اگر ایک چیز آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس کی سند کیوں یاد کریں گے؟ آپ اس کو حدیث کو کیوں یاد کریں گے؟ اور پھر فخریہ یہ کیوں کہیں گے کہ مجھے یہ یاد تھیں؟ امام بخاری کی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ ان کو یہ بات فخر تھا، وہ اکثر بیان کیا کرتے تھے ان باتوں کو. تو مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. اب اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں. مان لیں آپ کہانیاں پڑھنے کے عادی ہیں اور آپ بچپن سے کہانیاں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں آپ نے پڑھی، آپ کی عمر جو ہے 45 یا 50 سال ہو گئی پڑھتے پڑھتے. اب میں آپ سے کہتا ہوں، یا آپ کا دل چاہتا ہے کہ یار میں بچپن سے پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، بچوں کے لیے یا لوگوں کے لیے ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں سلیکٹڈ کہانیاں ہوں جو بڑی فائدہ مند ہوں. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے جو بچپن سے پڑھا ان تمام کہانیوں میں سے چند کہانیاں منتخب کر کے کتاب لکھ دیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے، وہ جو آپ نے زندگی بھر کہانیاں پڑھی کیا وہ سب غلط تھیں؟ نہیں، بالکل آپ پڑھتے آئے. اچھا، آپ نے جو چند کہانیوں کی کتاب لکھی، کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ بس یہی صحیح ہے، باقی جو آپ پڑھ کے گئے وہ غلط تھا؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نے اپنے طور پہ ایک فیصلہ کیا اور ایک چھوٹی سی کتاب مرتب کر دی. بس یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے 7 لاکھ احادیث میں سے کچھ حدیثوں کا مجموعہ سلیکٹ کیا ان کے اپنے مسلک کے تحت، ان کی اپنی سوجھ بوجھ کے تحت، جو احادیثیں ان کو بہتر لگیں اس کے اوپر انہوں نے کتاب مرتب کر دی، جس کو آج ہم صحیح بخاری کہتے ہیں. اب جو حدیث ہے یہ متفقن علیہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی امام نسائی نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. تو یہ حدیث بڑی قابل غور اور بڑی قابل سماعت ہے. حضرت انس اس کے راوی ہیں. حضرت انس جو ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بہت چھوٹی سی عمر سے رہے، اور آپ کو یہ شرف اور یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا جو چھوٹا موٹا کام کاج ہوا کرتا تھا، باہر کا سودا سلفلانا ہوتا تھا، وہ آپ کی ذمہ تھا، آپ کا کام تھا. لہٰذا آپ ازواج مطہرات سے بھی آپ کا تعلق تھا، آپ کا جانا آنا تھا، اور باہر بھی رسول اللہ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت انس بن مالک وہ صحابی ہیں کہ جن سے گھر کی اندر کی باتیں بھی ہمیں پتہ لگتی ہیں کہ ازواج مطہرات کس طرح سے رہتی تھیں، ازواج مطہرات کا برتاؤ کیسا تھا، رسول اللہ گھر میں کس طرح سے رہتے تھے، رسول اللہ کا ازواج سے برتاؤ کیسا تھا، اور آپ باہر بھی رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ تو ایک بڑے مضبوط صحابی روایات کے لحاظ سے آپ کا ایسا مقام، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آپ سے باہر ملتا ہو، آپ کے اخلاق سے واقف ہو، لیکن آپ گھر میں کیسے ہیں یہ سب کو نہیں پتا ہوتا، لیکن جو گھر بھی جاتا اور باہر بھی رہتا ہو وہ بہتر جانتا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ تو یہ ایسے صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص میں تین خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ سب سے پہلے ایک، اللہ اور اس کے رسول اسے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائے، یہ پہلی خصلت ہے۔ دوسری وہ کہ جس شخص سے بھی محبت ہو وہ محض اللہ کی وجہ سے ہو، اور تیسری یہ کہ کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالت کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے خصلت، تو دیکھیے عادت میں، فطرت میں اور خصلت، اس کو سمجھنا ہوگا ہمیں یہ چیزیں ہیں کیا۔ فطرت تو وہ ہوتی ہے انسان کی کہ جو اس کے خمیر، اس کی مٹی میں گندی ہوئی ہوتی ہے، فطرت جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی پختہ چیز جو انسان کی مٹی میں موجود ہے، وہ چاہے کتنا ہی پڑھ لے، پیسہ آ جائے، اس کی صحبت بدل جائے، اس کی جگہ بدل جائے، وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلا جائے، الغرض یہ کہ کسی بھی نوعیت کا بدلاؤ آ جائے، اس کی فطرت نہیں بدلتی شخص کی۔ یہ الگ بات ہے کہ کہہ لیں کہ طریقہ واردات مختلف ہو جاتا ہے، ایک ہو سکتا ہے کہ برائی پڑھ لکھنے کے بعد کسی اور انداز سے کر رہا ہوں مگر کر رہا ہوتا ہے۔ تو فطرت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بدلتی نہیں ہے، بالکل جو خمیر میں گند گئی، مٹی میں گند گئی، وہ ویسی رہتی ہے۔ دوسری چیز ہے عادت، جس کو ہم کہتے ہیں خصلت بھی، یہ وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، صحبتوں کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنی طرف ہی جائزہ لیں کہ جب ہم دینی صحبتوں میں نہیں بیٹھتے تھے، جب اچھے لوگوں کے ساتھ ہم نہیں جڑے ہوئے تھے، تب ہمارے رویے کیا تھے، اور جب ہم لوگوں کے ساتھ جڑ گئے، اچھے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے لگے، تب ہمارے رویے کیا ہو گئے۔ تو بدلاؤ آتا ہے، فطرت، عادتیں تبدیل ہوتی ہیں، خصلتیں تبدیل ہوتی ہیں، اچھی یا بری خصلت ہوتی ہے ہر انسان کی۔ اب یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ تین قسم کی عادتیں، تین قسم کی خصلتیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ لے گا۔ اس کا مقصد ہے کہ ایمان بھی ایک ذائقے دار چیز ہے جس کی مٹھاس موجود ہے، جس کا ذائقہ موجود ہے، جس کی ایک خاص لذت موجود ہے، جس کا ایک نشہ ہے، جس کا ایک نشہ ہے۔ اور یقیناً کبھی کبھی تھوڑا بہت، کم یا زیادہ، یہ نشہ ہم پر بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ نعت کی محفلوں میں اکثر جانا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہماری ایسی حالت عجیب ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسی طبیعت میں ایک عجیب سی ایک فرحت اور لذت محسوس ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ پڑھنے والا پڑھتا چلا جائے اور ہم زندگی بھر سنتے چلے جائیں۔ یہ ہے مٹھاس، یہ ہے ایک ذائقہ اور ایک لذت۔ اسی طرح کبھی کبھی نماز کے سجدے میں بڑی لذت آتی ہے، کبھی کبھی قرآن پڑھتے ہوئے انسان پر ایسی رقت طاری ہوتی ہے کہ اس کا قرآن چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ کبھی کبھی روزے کی حالت میں اس پر ایک ایسی عجیب سی کیفیت آتی ہے کہ وہ روزے میں بڑا لطف اور بڑی کیفیت اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو الغرض یہ کیفیات کبھی کبھی آتی ہیں، اور یہی مٹھاس ہوتی ہے کہ جب انسان کو دوسرا ذائقہ اچھا ہی نہیں لگتا سوائے اس عبادت کے۔ تو لہٰذا یہ ہو گیا ذائقہ۔ اب وہ تین خصلتوں پر ایک ایک کر کے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی عادت ہے کہ اللہ اور اس کا رسول باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ میں نے اس میں لفظ استعمال کیا عادت، اس کو خصلت کہا جاتا ہے۔ دیکھیے عادت جو ہے یہ بنائی جاتی ہے یا بن جاتی ہے، خود بخود نہیں آتی، बनाई जाती है या बन जाती है। मिसाल के तौर पर आप किसी दोस्त की सोबत में बैठने के आदी हैं और दोस्त को किसी ख़ास चीज़ की लत या आदत है, तो अगर आपका बड़ा गहरा और जिगरी यार है, बड़ा जिगरी आप किसके दोस्ती है, तो हो सकता है कि उसका रंग आप पर चढ़ जाए। हदीस के अल्फाज भी इस तरह के आते हैं कि आप अलैहिस्सलाम फरमाएं, जब किसी से दोस्ती करो तो उसको अच्छी तरह से देख लो, यानी उसको परख लो, देख लो, क्योंकि उसकी बात फिर ऐसा होता है या तो आपका रंग उस पर चढ़ेगा या उसका रंग आप पर चढ़ जाएगा। दो में से एक बात होती है, या तो आप उसकी आदतों में ढल जाएंगे या वो आपकी आदतों में ढल जाएगा। ऐसे ही होता है जब बहुत गहरी दोस्ती होती है। तो आदत से मुराद ये है कि ये चीज़ें हमें पैदा करना होंगी, खुद ब खुद नहीं आएंगी, कोशिश से ये चीज़ पैदा होगी। तो पहली कोशिश क्या हदीस में बताती है कि अल्लाह उसका रसूल बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब हो जाए। अब देखें, अब इसमें एक लफ्ज़ आया मोहब्बत। हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों की मोहब्बत हमारे मिट्टी के साथ हमारे अंदर गुंदी हुई है, और ये मोहब्बत कुरान से साबित भी है। मिसाल के तौर पर वालदैन की मोहब्बत है, औलाद की मोहब्बत है, बीवी की मोहब्बत है, बच्चों की मोहब्बत है, दौलत की मोहब्बत है, अच्छी बेहतर और आसाइश पर बेहतर ज़िंदगी गुजारने की मोहब्बत है, सोने चांदी की मोहब्बत है, ये सब कुरान से साबित है। ये इंसान की मिट्टी में गुंदी हुई है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे दिल से ख़त्म हो गई। मादूम हो सकती है, उसका जज्बा कम हो सकता है, ख़त्म नहीं होती, इसलिए कि कुरान से साबित है कि हमने इंसान को बनाया ऐसा। वज़ुय्यिना का लफ्ज़ है कि हमने इन मोहब्बतों को सजाया है इंसान के अंदर, ये मौजूद है, ये ख़त्म नहीं हो सकती, इसकी नौयत तब्दील हो जाती है, इसका तरीक़ा तब्दील हो जाता है, मोहब्बत रहती है अंदर। अच्छा, अब जब ये मौजूद है, ये वो मोहब्बत है जिसके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता। कोई बाप ये सोचेगा अपनी औलाद से मोहब्बत के लिए, क्या उसको सोचना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, या औलाद को ये कोशिश करना होगी कि अपने बाप से मोहब्बत करे या ना करे? ये मोहब्बतें हमारे अंदर मौजूद हैं, इसके लिए ना हमें किसी से पूछना है, ना हमें पढ़ना है, ना हमें कोशिश करनी है, ना अल्लाह से दुआएं। ये तो मोहब्बतें हमारे अंदर गुंदी हुई हैं। अब जब ये मोहब्बत हमारे अंदर गुंदी हुई है, अब हदीस के अल्फाज ये कहते हैं कि इन सारी मोहब्बतों पर तरजीह देनी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की। अब यहाँ फिर एक सवाल आता है कि जिस चीज़ का मैं, जो चीज़ मेरी, कह लें कि जिस चीज़ का मैं मुकल्लिफ नहीं, मुकल्लिफ से मेरी मुराद कि जो चीज़ मेरे बस में नहीं है, मुझसे कहा जा रहा है कि वो करो। देखिए ना, औलाद की मोहब्बत दिल में है, मुझे कोशिश नहीं करनी, दौलत की मोहब्बत मेरे दिल में है, मुझे कोशिश नहीं करनी, एक ऐसी मोहब्बत के मुतालिक मुझे कहा जा रहा है जो मेरे बस में नहीं है, मेरे अंदर नहीं है, मुझे हासिल लेकिन करनी है। अब जब ये बात आप समझ गए कि मेरे अंदर नहीं है लेकिन मुझे हासिल करनी है, तो यहाँ से शुरू होता है शऊर, दिमाग, अकली मोहब्बत, सोच कर मोहब्बत, कोशिश करके जो मोहब्बत करनी है, ये मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल की है। अब मैं क्या सोचूं, मैं किन चीज़ों की तरफ गौर व फिक्र करूं? तो यकीनन जब मैं दुनिया की सारी मोहब्बतों को एक तरफ रखता हूं और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को दूसरे पल्ले में रखता हूं, तो मुझे नज़र आता है ये सारी मोहब्बतें आर्जी हैं, फ़ानी हैं, बिलाखिर इनको ख़त्म हो जाना है। ये मोहब्बतें दायमी हैं, हमेशा से हैं और मरने के बाद भी फ़ायदा देंगी। लेकिन इन मोहब्बतों को ख़त्म मैं इसलिए नहीं कर सकता कि ये मेरे अंदर अल्लाह ने सजाई हैं, इनको भी बरकरार रखना है, लेकिन इन मोहब्बतों के ऊपर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को तरजीह देनी है। बस जिसने इन मोहब्बतों को इस मोहब्बत पे तरजीह दे दी, ये मोमिन कामिल हो गया। इस हदीस की रूह से उसने ईमान का मज़ा चख लिया, उसने ईमान की लज्जत और उसकी मिठास को चख लिया। अब सहाबा कराम की ज़िंदगियों में ऐसे नमूने हमें बहुत नज़र आते हैं कि उन्होंने हर उस मकाम पर कि जहाँ पर उनके मुशरिक वालदैन आड़े आ गए इस्लाम के, उन्होंने वालदैन को छोड़कर अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी की है। ऐसे भी वाकयात अहादीस मुबारका में हमें मिलते हैं कि जहाँ पर, जैसे काब बिन मालिक का वाकया जो रियाजुस सालिहीन में अल्लामा इमाम नबवी रहमतुल्लाह ने बड़ी तफसील से दर्ज किया कि जहाँ पर एक बाग आड़े आ गया अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में, उसके बाद जब उनको एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद वक्फ कर दी और रसूलल्लाह की बारगाह में आ गए। इसी तरह से एक नाबीना सहाबी की बीवी का वाकया जो रसूलल्लाह की शान में अक्सर गुस्ताखी करती थी, ان کے ہاتھوں ان کی بیوی کا قتل ہونا ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں بھی نظر آتا ہے کہ جہاں اللہ اس کے رسول کے آڑے بیوی بھی آ جائے اس کو بھی نہیں چھوڑا جاتا، یہ بھی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا جب ایک مکالمہ ہمارے سامنے آتا ہے غزوہ بدر کا، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ بابا جان آپ میری تلوار کی زد میں آئے مگر میں نے آپ کو چھوڑ دیا، جس پہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے نہیں چھوڑتا۔ تو یہ ساری احادیث ہمیں نظر آتی ہیں، اس میں پتہ لگتا ہے کہ وہ فطری محبت جو ہمارے اندر گندی ہوئی ہے ان محبتوں پر صحابہ کرام نے عقلی محبت کو ترجیح دی اور ان فطری محبتوں کو قربان کر دیا عقلی اور شعوری محبت پر، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے۔ اب جب آپ یہ سمجھ گئے عقلی اور شعوری محبت، تو اب دوسرے مرحلے میں ہم داخل ہوتے ہیں کہ پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے، کیسے محبت آئے گی۔ تو دیکھیے خیالات کی دو اقسام ہیں، ایک خیال وہ جو از خود آ جائے، جو اگر برا ہے تو ناقابل گرفت ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور ایک خیال وہ جو سوچ کر لایا جائے، اگر یہ گندا برا خیال ہے تو اس پر گناہ ہے۔ یاد رکھیے صرف ان خیالات پر پکڑ نہیں ہے جو خیالات از خود چلے آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک ایک گھنٹہ برے خیال سوچ رہا ہے، جان بوجھ کر کیفیات تاریخ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خیال پہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، سوچنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہذا جب سوچ کر ہم کیفیات تاریخ کر سکتے ہیں اچھی یا بری، تو وقت نکالنا پڑے گا شعوری محبت کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے لیے اپنی زندگی میں سے روزانہ کی بنیاد پر کچھ وقت دینا ہوگا۔ اب اس کے کیا کیا ذریعے ہو سکتے ہیں؟ پہلا ذریعہ تو یہ ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرے، دوسرا ذریعہ جو بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے رسول اللہ سے محبت کے لیے، وہ ہے درود شریف کی کثرت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے یہ انتہائی آسان اور انتہائی مختصر ترین راستہ ہے رسول اللہ کے دربار میں پہنچنے کا، آسان اور انتہائی مختصر راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ بدقسمتی سے درود کی کثرت سے ہم بہت غافل ہیں، درود سے بہت غافل ہیں، جس کی وجہ سے اس نعمت سے بھی ہم محروم ہیں۔ تیسری وجہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کی وہ یہ کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت، یعنی آپ کی تعریف، آپ کے وسائل، آپ کے وصف، آپ کی خوبیاں، آپ کے معجزات، آپ کی سیرت مبارکہ، ان سارے گوشوں کو خوش الہان نعت خوانوں سے سنو تاکہ تمہارے دل میں رسول اللہ کی محبت اور آپ کی عظمت جاں گزی ہو جائے اور تم محبت کرنے لگ جاؤ۔ تیسری وجہ جو وجوہ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ لازمی ہونا چاہیے، اس میں بھی خاص طور پر آپ کے جو معجزات ہیں، آپ کے جو فضائل ہیں، آپ کے جو وصف ہیں، اللہ نے جو آپ کی عظمت اور آپ کی جو وقار اور جو آپ کی جو محبت سے متعلق آیات قرآنی اور جو احادیث مبارکہ ہیں، ان کو پڑھنے سے بھی بہت جلد محبت آتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت پیدا کریں گی انسان کے اندر۔ اور پھر چوتھی جو بہت بنیادی اور اہم بات ہے وہ یہ کہ دیکھیے عمل تو ہم سب کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ جن کو حج کی توفیق دیتا ہے وہ بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی نماز کی نیت باندھتے ہوئے زیادہ نہیں، ایک سیکنڈ، دو سیکنڈ، پانچ سیکنڈ کے لیے صرف یہ سوچ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس طرح قیام کر کے نماز پڑھتے تھے، ایسے ہاتھ باندھتے تھے، بس یہ ایک ہلکی سی کیفیت طاری کر کے ہاتھ باندھ لیں، پھر کیا ہوگا، ان یہ جو آپ نماز کے طریقے ادا کرتے ہیں نا، ان طریقوں میں رسول اللہ کی جب محبت آنا شروع ہوگی تو وہ طریقہ اور مضبوط، اچھا، بہتر اور اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوتا چلا جائے گا۔ اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ یاد سناؤں کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو روز کی بنیاد پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا کرتے تھے، ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا آپ کو، تو آپ بڑے پریشان ہوئے کہ مجھ سے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی۔ دوسری رات بھی پھر ایسی گزری، تیسری بھی گزری، آپ کی حالت غیر ہو گئی، اور جب پورا ہفتہ گزر گیا تو آپ نے تو رو رو کر برا حال کر لیا، پروردگار مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانے مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے، کرم ہوا، مہربانی فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیدار ہوا، فرمایا یا رسول اللہ اس خادم سے، اس غلام سے کیا غلطی ہو گئی؟ فرمایا بھی تم نے جو نماز کی، اس جو آخری تم نے نماز ہم تم نے پڑھی تھی اس سے پہلے اگلی جمعرات کی جمعے کو، اس میں جو تم نے ہاتھ باندھے تھے وہ ہاتھ ڈھیلے باندھے تھے قیام میں، ہم بس اس وجہ سے نہیں آئے تمہارے خواب میں. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم وہ لوگ ہو، امام ہو، مشائخ ہوں، پیران عزام ہوں، علماء ہوں، جن کی پیروی عوام کرتی ہے، جن کو دیکھ دیکھ کر عوام اپنی نمازوں کو درست کرتی ہے، جن کی گفتگو، جن کی نشست و برخاست، جن کا بیٹھنا، جن کا اٹھنا، یہ سب کا سب لوگوں کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے. اگر تمہارے ہاتھ ڈھیلے ہوں گے تو تمہیں دیکھنے والا، جو تم سے محبت کرنے والا ہوگا، اس کی نماز کا پھر کیا حال ہوگا؟ وہ نماز کیسے درست کرے گا؟ اسی بنیاد پر تو کہا جاتا ہے کہ عالم اگر سو بھی رہا ہو تو عبادت میں ہوتا ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عالم سے شیطان اس طرح گھبراتا ہے، اس طرح ڈرتا ہے کہ عالم کے سامنے اگر غلط کام ہو جائے تو عالم کے علم اور اس کی عظمت اور اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے. اگر عالم کے سامنے غیر شرعی کام ہو اور عالم خاموش رہے تو سمجھ لیجئے اس نے اپنے علم کے ساتھ خیانت کی ہے، اس نے اپنے علم کے ساتھ خیانت کی ہے. تو عالم تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے غیر شرعی کام ہو ہی نہیں سکتا. صرف کتابیں پڑھ دینے کا نام عالم نہیں ہے، عالم کی تو شان ہی بہت عجیب احادیث مبارکہ میں آئی ہے، اس کا تو کردار ہی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، اسی لیے شیطان اسے گھبراتا ہے. بدقسمتی سے مجھے، میں کہنا نہیں چاہتا لیکن ایسے لوگ اب بہت کم رہ گئے، بہت کم رہ گئے کہ ان کے سامنے غیر شرعی کام ہو وہ خاموش نہیں رہتے، وہ اسی وقت اصلاح کر دیتے ہیں. اور یہی نبی کا بھی منصب ہے. اسی لیے حدیث کی ایک تیسری قسم کہلاتی ہے ایک حدیث کہلاتی ہے قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول. حدیث کی تین اقسام ہیں، یعنی جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا یہ قول، جو کچھ کیا یہ فعل، تقریر رسول. اب آج الگ بات ہے کہ بولنے کو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تقریر کریں گے، حالانکہ تقریر کا مطلب ہے خاموشی، تقریر کا مطلب ہے خاموشی، خطاب کریں گے، خطاب کہا جاتا ہے. بہرحال حدیث کی تیسری قسم یہ ہے کہ رسول کے سامنے کوئی کام ہو اور رسول خاموشی اختیار فرمائیں، نہ منع کریں نہ ہاں کریں، تو یہ حدیث کی تیسری قسم بن جاتی ہے، اس کا مطلب ہے جائز ہے. اس لیے کہ نبی کے سامنے غلط کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ تقریر رسول کہلاتی ہے حدیث کی تیسری قسم. تو اب پھر ہم واپس محبت پہ آتے ہیں، تو یہ ہو گئی محبت. اب اس کے بعد اس حدیث کا دوسرا حصہ کہ جس چیز سے بھی اسے محبت ہو محض اللہ کی وجہ سے ہو. یہ بڑی خوبصورت بات، بڑی عجیب و غریب بات، جس چیز سے بھی محبت ہو، اس میں ماں باپ بھی آ گئے، اس میں بہن بھائی بھی آ گئے، اس میں بیوی، اس میں بچے، اولاد، پڑوس، دوست، احباب، ساری مخلوق آ گئی، دولت بھی آ گئی، پیسہ بھی آ گیا، کھانا بھی آ گیا، دنیا کی ہر وہ چیز جس سے انسان محبت کرتا ہے، سب اس حدیث کے ایک جملے میں آ گئے کہ جس چیز سے بھی محبت ہو اللہ کی وجہ سے ہو. یعنی محبت منع نہیں ہے، طریقہ کار کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے. اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی عجیب عجیب بات شاید آپ کے علم میں ہو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذات مبارک، کون نہیں جانتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال آپ چھوٹے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پلے بڑے اور جوان ہوئے. شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ جب دونوں جوان ہوئے حضرت ابوبکر صدیق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 25 سال کی عمر میں ہوئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر شام گئے تھے، اعلان نبوت سے قبل. یہ تو آپ کے علم میں واقع، لیکن شاید یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کی غرض سے جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا چاہتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ باقاعدہ ایک غلام ہائر کیا تھا، کرائے پر لیا تھا، اس زمانے میں غلام کرائے پر آتے تھے، اور اس کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ تمہارا کچھ بھی کام نہیں ہے، تم نے صرف رسول اللہ کے ساتھ رہنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کا خیال رکھنا ہے، سائے کی طرح ساتھ رہنا، ان کی حفاظت بھی کرنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دینا. ایک غلام محض اس مقصد کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے کرائے پر لے کر رسول اللہ کے ساتھ بھیجا تھا. جب آپ ابھی تو اعلان نبوت کیا ہی نہیں تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام, اس وقت اتنا چاہتے تھے. اعلان نبوت کے بعد تو حالت پھر کچھ اور ہو گئی تھی, پھر تو رشتہ ہی کس کچھ اور نوعیت کا قائم ہو چکا تھا. اور پھر غار ثور کا واقعہ, ہمیشہ ساتھ رہنا, معراج کی اپنے ساتھ لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان تمام باتوں کے باوجود ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے ابو بکر, اگر میں کسی کو خلیل بناتا, کسی کو دوست بناتا تو تمہیں بناتا. دیکھا آپ, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوست نہیں بنایا, دنیا میں آپ نے کسی سے دوستی نہیں کی. یہ سیرت ہے, یہی شریعت ہے. اب اے ابو بکر, اگر میں کسی کو دوست بناتا تو تمہیں بناتا, تم میرے صاحب ہو, میں تمہیں دوست. یعنی اس حدیث سے کیا سمجھ میں آئی بات, کیا سیدھا سمجھ میں یہ آیا کہ اول تو دوستی صرف اللہ سے ہوتی ہے, اسی لیے ولی کا معنی دوست ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ اللہ کا ولی ہے, یعنی اللہ کا دوست ہے. اللہ کا ولی کبھی بھی دنیا پرست نہیں ہوتا, دنیا کا دوست نہیں ہوتا, وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. ولی کا مطلب ہی اللہ کا دوست ہے. ثابت ہوا کہ دنیا میں دوستی ہے ہی نہیں, اور اگر ہے تو اللہ کی وجہ سے ہے. اگر اللہ کی وجہ سے نہیں ہے, ذاتی اغراض کی وجہ سے, تو پھر یہ شرعی نہیں ہے, رسول اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. جب دوستی نہیں ہو سکتی ذاتی نوعیت میں, تو پھر جو بھی رشتے ہم دنیا میں قائم کرتے ہیں یا ہمارے قائم ہوتے ہیں, ان سب کے پیچھے اللہ کی محبت اگر ہوگی تو یہ رشتے قابل قبول ہیں, قابل گرفت نہیں ہیں. ان کے اوپر ثواب ہے, اجر ہے, اور ان رشتوں کے ساتھ جب جب بھلائی کی جائے گی پروردگار عالم بے پناہ انعام عطا فرمائے گا. اور جب بھی ذاتی اغراض کی وجہ رشتوں کو جوڑا جائے گا, جہاں اللہ کی محبت کو نکال کر جوڑا جائے گا, یہ رشتے بعد میں دکھ دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, اور ان رشتوں کا کسی قسم کا ثواب نہیں ہے. رسول اللہ نے بھی صحابہ کرام سے محبت کی, اپنی ازواج مطہرہ سے کی, پڑوسیوں کے حقوق کا بیان کیا, لیکن رسول اللہ کی محبت سب کی سب تابع تھی اللہ کی محبت کی وجہ سے. ہم بھی اگر کسی سے محبت کریں گے تو تابع کر دیں گے اللہ کی محبت کے. اب جب ہم تابع کر دیں گے تو اس سے سب سے خوبصورت بات جو نکلے گی وہ یہ نکلے گی, پھر ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کسی کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا ہے, کسی کا برا وقت ہمارا رویہ کیسا ہے, کسی نے ہمارے ساتھ کیا زیادتی کی ہے, ہم نے اس کے ساتھ بھلا کیا تھا, یہ ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے. ان چیزوں سے ہم پاک ہو جائیں گے, نکل جائیں گے. اب جو ہم کسی کے ساتھ بھلا کریں گے وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے, اور لوگوں سے امیدیں باندھا چھوڑ دیں گے. اور جب اللہ کے لیے انسان کسی کے لیے بہتری کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر فرد دیتا ہے, لوگوں کی طرف سے اس کی معاملات ختم ہو چکے ہوتے ہیں. تو لہذا دوسری محبت یہاں پر یہ آئی کہ جس سے بھی محبت ہو وہ محض اللہ کی وجہ سے ہو. اب اللہ کی وجہ سے جب محبت ہوگی تو قدم قدم پر ثواب ہے, پانی پلائیں گے تو ثواب ہے, نوالہ کھلائیں گے تو ثواب ہے, کسی سے مسکرا کر بات کریں گے تو ثواب ہے. الغرض یہ کہ قدم قدم پر نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا. اس لیے کہ آپ اب دوست سے ملنے میں بھی جاتا ہوں, آپ بھی جاتے ہیں, سینکڑوں دفعہ جاتے ہیں, بچپن سے جا رہے ہیں, لیکن اللہ کی وجہ سے دوستی کریں گے تو اب اپنے دوست سے ملنے بھی جائیں گے تو یہ راستہ بھی عبادت میں طے ہوگا, ہر ہر قدم پہ ثواب ہے. اس لیے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہے ہیں, اب یہ ثواب ہی ثواب بن رہا ہے. اب آپ اگر اس کو چائے بھی پلا رہے ہیں تو آپ کو ثواب ہو رہا ہے, آپ اس کو پانی بھی پلا رہے ہیں تو آپ کو ثواب ہو رہا ہے, آپ اس سے ملنے بھی جا رہے ہیں تو آپ کو ثواب ہو رہا ہے, آپ اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں آپ کو ثواب ہو رہا ہے. یہ ہے فائدہ اللہ کے تابع کر دینا محبتوں کو. تیسری اور آخری بات جس میں بیان کی گئی وہ یہ کہ ایمان کی لذت, ایمان کی مٹھاس وہ پالے گا کہ کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالت کفر میں لوٹنے کو وہ اس طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے میں اور آپ, ہماری تو کیا آزمائش, اور ہمیں تو سمجھ لیجئے بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ جتنے بھی سجدے کریں کم ہیں کہ آنکھ کھلی اور مسلمانوں والا گھر مل گیا, ایمان بیٹھے بٹھائے مل گیا. یہ تو ان لوگوں کے لیے باتیں ہیں جنہوں نے حالت کفر میں اسلام کو قبول کیا تھا، جن کے ارد گرد مشرکین تھے، جن کی جان کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا، جن کی جان ہر وقت سولی پر ٹنگی رہتی تھی، جن کا معاملہ یہ تھا کہ زبان سے اظہار کر دیں تو لوگ ان کی بوٹیاں نوچ کر لے جائیں۔ یہ تو ان لوگوں کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ چونکہ میں، آپ کا ایمان تو اللہ مجھ سے بہتر ہی جانتا ہے، آپ کا ایمان تو بہت اچھا ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب میں اپنی طرف اس حدیث کو دیکھتا ہوں، اپنے حوالے سے دیکھتا ہوں، تو میرے لیے تو یہ صرف ایک لکھے ہوئے لفظ ہیں، کیونکہ مجھے تو ایمان کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں نا، اندازہ ہی نہیں نا کہ میں کتنا قیمتی خزانہ دل میں لیے بیٹھا ہوں۔ یہ تو ان سے پوچھئے کہ جو کفر سے نکل کر ایمان میں آئے، جنہوں نے ہزاروں تکالیف اٹھائیں، جنہوں نے اپنا گھر بار لٹایا، جنہوں نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ آیا، ان کے بھرے گھروں کو لوٹ لیا گیا، ان کے بچوں کو مار دیا گیا، ان کے مبوڑے والدین کو روک لیا گیا، یہ تو اس کی لذت، اس کی کیفیت تو وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرتا ہو کہ جیسے آگ میں پھینکے جانے کو۔ تو دیکھیں وہ کتنا مشکل دور تھا کہ جب لوگوں نے اسلام قبول کیا، ہیں آپ علیہ السلام، اس میں ہمیں کچھ صحابہ کرام ملتے ہیں، مثال کے طور پر حضرت بلال حبشی کی ہم بات کرتے ہیں، ایک ایسا دور کہ جہاں پر غلاموں کی منڈیاں لگتی ہوں، خرید و فروخت ہوتی ہو غلاموں کی، اور جب آپ چیز بازار سے خرید کے لاتے ہیں نا، تو پھر وہ آپ کی ہوتی ہے، ایک خریدی ہوئی چیز کا کیا مقام ہوتا ہے، وہ آپ اس کے ساتھ جو برتاؤ کریں، اور پھر وہ بھاگ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کے جسموں کو داغ دیا جاتا تھا، نشان لگا دیے جاتے تھے، اگر کہیں جاتے تھے تو پکڑے جاتے تھے، پیٹ پر سے کپڑا یا سینے پر سے کپڑا اتار کے دیکھ لیتے تھے کہ اس پر کوئی لوہے کا نشان ہے، جیسے جانوروں کو داغا جاتا ہے آج بھی دیہاتوں کے اندر، ریوڑوں میں ملنا جائے اپنی اپنی نشانیاں اور علامات ہوتی ہیں، اس طرح انسانوں کو داغا جاتا تھا، بھاگ نہیں سکتے تھے وہ۔ ایسا غلام جو بکا ہوا مال ہے، جس کو مالک ایک خاص ناپ کر روٹی دیتا ہے، پیٹ بھر کر بھی نہیں دیتا، اور جس کو جس کام میں لگائے گا وہ وہی کام کرے گا، ایسی حالت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے علم میں ہے، بے پناہ تکالیف، بے پناہ مصائب، بے پناہ یعنی تکلیف کی جو انتہا ہو سکتی ہے وہ یہ کہ گرم ریت پر لٹا کر ایک بھاری پتھر سینے پر رکھ دینا، اور اتنی دیر تک رکھے رہنا، اتنی دیر تک رکھے رہنا کہ جب سورج ڈھل جاتا تھا اور سایہ آ جاتا تھا، اس وقت تک حضرت بلال حبشی لیٹے رہتے تھے۔ بعد میں صحابہ کرام نے حضرت عمر بن خطاب کے دور میں جب اسلام مکمل چھا گیا، تو آپ کی پیٹ جب دیکھی گئی تو آپ کا رنگ سیاہ تھا لیکن پیٹ کا رنگ سفید تھا، جس کی بنیادی وجہ یہ کہ کھال ختم ہو گئی تھی، صرف چربی دکھا کرتی تھی، صرف چربی دکھا کرتی تھی، ایسی ایسی تکالیف اٹھائیں۔ لیکن کبھی بھی اتنی آفرز کے باوجود، اتنی تکالیف کے باوجود حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اسلام چھوڑنے کی بات نہیں۔ اس طرح کے بے پناہ صحابہ کرام کی ایک پوری فہرست ہے ہمارے سامنے، طویل فہرست ہے صحابہ کی ہمارے سامنے، کہ جنہوں نے اس انتہائی خراب حالات میں اسلام نہ صرف یہ کہ قبول کیا، مارا پیٹا گیا، پیسہ دیا گیا، عورتوں کی لالچ دی گئی، ہر قسم کی آفرز دی گئیں، لیکن ایک بھی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جو پیچھے ہٹے۔ انہوں نے جانے دے دیں، اپنے گھر بار لٹوا دیے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر دوبارہ حالت کفر میں جانا پسند نہیں کیا، حالت کفر میں جانا پسند نہیں کیا، اسلامی کے لیے اپنا سب دن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، مگر کفر کی طرف لوٹنا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ فرمایا یہ لوگ ایمان کی لذت چکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ایمان کی مٹھاس چکھی ہے، جن میں یہ تین خصوصیات، یہ تین باتیں جن کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھیں گے۔ لہذا میں آپ سے عرض کروں، بس یہ آخری ایک واقعہ ہے وہ بیان کر کے پھر میں درس ختم کرتا ہوں، کہ حضرت عمر بن جمعو ایک صحابی گزرے ہیں اور ایک پیر سے لنگڑے تھے، لنگڑا کر چلتے تھے آپ، عمر آپ کی 50 سال سے زیادہ تھی، 60 کے لگ بھگ تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے آپ، तो आपके बारे में आता है कि आप बड़े कट्टर किस्म के बुत परस्त थे, बहुत ही मजहबी किस्म का आदमी, इंतहाई मजहबी किस्म के। इनके मजहब का इस बात से अंदाजा लगा लें कि खाने काबा से मदीन जब अपने दोस्तों यारों में ये बैठते थे और वापस घर आते थे, तो इनकी जेब में भी छोटा सा एक बुत रहता था, जेब में भी ये बुत रखते थे। और घर आते ही पहला काम ये करते थे कि जेब से बुत निकाल कर छोटे छोटे ताक होते थे उसमें रखते थे, और जनाब उसकी पहले पूजा करते थे, फिर रोटी वोटी खाकर आराम करते थे, और बाहर कभी भी बगैर बुत के नहीं निकलते थे। लोगों की आदत तस्बीह साथ लेके निकलते हैं, हमारे यहाँ भी तस्बीह होती है, ये बुत के बगैर नहीं निकलते थे, हमेशा जेब में होता था, जब जी घबराया जब दिल चाहा निकाला और इबादत शुरू हो गई। इत्तेफाक इनके दो बेटे थे, दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया, और इस्लाम कबूल किया हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर। हजरत अम्मार को पहले भेज दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा। अब ये रोजाना आते और अपनी बीवी से कहते कि बेगम खबरदार, ध्यान रखना, बेटों पर नजर रखना, ऐसा ना हो कि वो एक लड़का आया हुआ है अम्मार नाम का, दीन से बरगरा रहा है, लोगों को हमारे मजहब से बदजन कर दे, तो देखना मेरे बेटे बद मजहब ना हो जाएं। बीवी बोलती हाँ मैं देख नजर रखती हूँ। बीवी को पता था बेटे मुसलमान हो गए। अब बेटे भी खौफ के मारे, डर के मारे नहीं बोलते थे, बाप बहुत सख्त, बड़ा कट्टर किस्म का बुत परस्त। बेटे बड़े परेशान, खैफ खैर, फिर दिल में उनके कोई तदबीर आई। एक रात क्या हुआ, इनके अब्बा आए, हजरत अमर आए, आने के बाद बुत रखा, अरे जाकर सो गए। सुबह जब उठे हैं और इबादत के लिए उठे तो देखा वहाँ पर ताक पर बुत ही मौजूद नहीं है। कहाँ, इधर नीचे देखा, इधर देखा, उधर देखा, छोटे छोटे से घर होते थे, दरवाज़ा खोला, देखा थोड़ा सा आगे वो बुत गली में पड़ा हुआ है। उठा कर लाए, उसको धोया, मिट्टी विट्टी साफ की, उस पर इतर लगाया, दोबारा रख दिया। वो बड़े नाराज हुए कि किसकी शरारत है, कौन है ऐसा, मुझे मिल जाए मैं उसका सर कलम कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, बड़े नाराज। दूसरी रात फिर इनके बेटों ने यही किया, उठाया और उठाने के बाद थोड़ा सा और जाके दूर फेंक कर आ गए। फिर सुबह उठे, फिर ढूंढा, फिर आगे जाके वो फिर उठा के लाए। बहुत बुरा भला कहा कि किसकी हरकत है। तीसरी रात बेटों ने क्या करा, थोड़ा सा आगे कचरा कुंडी थी, वहाँ कुत्ता मरा हुआ पड़ा था, उस कुत्ते की गर्दन के साथ बांध दिया उस बुत को। अब सुबह उठे, देखा, आगे बढ़े और आगे बढ़े, ओहो, कचरा कुंडी पर जाकर एक ऐसा मंजर देखा कि जिसने सर से लेकर पैर तक हिला कर रख दिया, यह है मेरा माबूद। इतना हकीर और इतना नीच कि जो एक मरे हुए कुत्ते के साथ बंधा पड़ा है, ये मेरा माबूद नहीं हो सकता। यानी उस मंजर ने हिला दिया इनको पूरा, कि इतना हकीर है जिसकी मैं इबादत कर रहा, जो अपनी मरे हुए कुत्ते से हिफाजत नहीं कर सकता, मैं इसकी हिफाजत कर रहा था। ओहो, घर आए, बस सर पकड़ के बैठ गए। बेटे तो देख रहे थे ये मंजर, बेटों को तो चाहिए था कि कुछ हो, बेटे बेटों की प्लानिंग पूरी हो गई। कहने लगे बाबा क्या हुआ, कहने यार यही हो गया। कहने बाबा जान, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे हम बताएं, हम दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। हैं, इस्लाम कबूल कर लिया, अच्छा बताओ उनकी तालीमात क्या है। तो हदीस में, किताबों में लिखा है कि एक बेटे ने सूरह फातिहा तिलावत की थी। अल्लाह अकबर। देखें, कभी कभी मैं हम भी इस वाक्य को पढ़ते हैं तो सोचने पे मैं तो मजबूर हो जाता हूँ। सूरह फातिहा एक ऐसे शख्स ने सुनी जो मुशरिक है, सुनते ही आपने फरमाया कि कितना खूबसूरत और कितना प्यारा कलाम है। बेटे ने कहा बाबा जान और भी सुनाओ। कहा और सुनाओ। फिर उन्होंने एक और सूरत तिलावत की। जब दूसरी सूरत सुनी, कहा कि मुझे ले चलो, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। गए, इस्लाम कबूल किया। अब जो बात बताने की है, जो पूरा इतना बड़ा वाकया सुनाया, वो अब बताऊंगा कि हालत कुफर में लौटने को इस तरह नापसंद करें जैसे आग में डालने को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मदीना मुनव्वरा, गजवात का दौर शुरू हो गया। क्या आप अलैहिस्सलाम ने गजवे अहद में गालिबन ऐलान हुआ, मुनादी करवाई गई कि तमाम मुसलमान जो हैं वो तैयार हो जाएं। आप भी तैयार हो गए और पहुंच गए। जाने के बाद खड़े हुए, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کا جائزہ لیا، فرمایا آپ کیوں آ گئے؟ بھائی معذوروں پر جہاد تھوڑی ہے، آپ کی تو ایک ٹانگ میں پہلی لنگ ہے، آپ چلتے چلنے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ نے تو آپ کو سہولت دی ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ اب رسول اللہ کا حکم تھا، واپس گھر تشریف لے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ فرمایا عمر۔ دیکھیں عورتیں بھی کیسی ہوتی تھی، کہا جہاد سے بھاگنے والوں کے لیے دروازہ نہیں کھلتا، اب بھاگ کر آئے جہاد سے؟ اوہو، ایک مرد کے لیے ایک عورت کا تانا، وہ بھی عرب، دروازے بھی کھڑے ہو کے کہا ہے میرے پروردگار اس دروازے پہ دوبارہ نہ لانا۔ گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، پھر پہنچے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور لڑوں گا، برائے مہربانی اجازت دے دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے، بڑی بے جگری سے لڑے، اور ایسا لڑے ایسا لڑے کہ آپ اور آپ کا ایک بیٹا، آپ اس کو بہت چاہتے تھے، دونوں شہید ہو گئے، آپ کے دونوں بیٹے شہید ہو گئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا، صحابہ نے بلایا کہ یا رسول اللہ، ان کے جسم کو ہم اونٹ پر رکھتے ہیں کہ مدینہ لے جائیں، اونٹ کا رخ جب مکے کی طرف کرتے ہیں تو اونٹ چل پڑتا ہے، مدینے کی طرف کرتے ہیں تو اونٹ چلتا ہی نہیں ہے، مار مار کے تھک گئے۔ فرمایا انہوں نے چلتے وقت کچھ کہا تھا، کوئی جملہ، کوئی دعا کی تھی، بیوی بھی آ گئی، کہا ہاں یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ اس دروازے پہ واپس مت لانا۔ فرمایا اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر دیا، باپ بیٹا دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، دونوں کے لیے ایک ہی قبر کھو دی جائے، دونوں کو ساتھ دفن کر دیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں پھر ایسی اٹھے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے، اب اندازہ لگائیے کیسے لوگ ہوتے تھے، معذور ہیں، ایسے کٹر بت پرست، مگر جب اسلام میں داخل ہوئے تو دیکھیے حالت پھر کیا ہے، اپنے بیٹوں کے ساتھ شہادت دے رہے ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے۔ یہ تھا اسلام، کیوں؟ کہ انہوں نے لذت چکھ لی تھی ایمان کی، انہوں نے مٹھاس چکھ لی تھی ایمان کی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو بھی ایمان کی تھوڑی سی لذت، اس کی مٹھاس عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ باب ایمان پہ بھی مزید احادیثیں وہ چلتی رہیں گی۔ اگر آپ نے کچھ سوال کرنا ہو اس حوالے سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ اے میرے پروردگار عالم، آج ایک حدیث ایمان کے موضوع پر پڑھی گئی، اس میں تین چیزیں بیان کی گئی ہیں، اے میرے مالک ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، اے میرے مالک، تو ہمارے دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے، ہماری طاقت، ہماری استطاعت، ہماری سوچ، ہماری فکر سب تیرے سامنے آیا اور ظاہر ہے۔ اے میرے مالک، ہمیں قوت، توفیق، استقامت، وہ ساری چیزیں عطا فرما کہ جس سے تو اور تیرا رسول راضی ہو جائے۔ اے میرے مالک، ایمان کی لذت عطا فرما، ایمان کی مٹھاس عطا فرما، ایمان کو ہمارے دل، ہمارے رگ و پے میں رچا اور بسا دے۔ اے میرے مالک، عبادات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے ہاتھوں، ہماری زبان، ہماری تمام چیزوں سے مسلمانوں کو محفوظ و مامون فرمانا۔ اے میرے مالک، دوسروں سے بھی ہمیں محفوظ و مامون فرما۔ اے میرے مالک، قدم قدم پر رہنمائی دستگیری فرما، حاسدوں کے حسر سے بچا لے، شریوں کے شر سے بچا لے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے۔ پروردگار عالم، پروردگار عالم، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو اور تیرا رسول راضی ہو جائے۔ قبر کی تمام منزلیں بالخصوص آسان فرما دے، قبر کی تمام منزلیں آسان فرما دے، قبر کی تمام منزلیں آسان فرما دے، خاتمہ بالخیر فرما۔ اے میرے مالک، عبادات کے ساتھ ساتھ خصوصی بالخصوص، خصوصاً بالخصوص حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حقوق العباد میں استقامت عطا فرما، حقوق العباد سے ادا کرنے کی محبت عطا فرما، حقوق العباد کا شعور عطا فرما، حقوق العباد پر عمل پیرا ہونے کی ہمت و استقامت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔ اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شما